الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلى الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزيع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى ختيجة فيتزود لمثله حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ثم قال فأخذني فغطني حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحبي، مولاي صلي وسلم دائما سرمد على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جامع صحیح بخاری کتاب الوحی حدیث الثالث، تیسری حدیث کے اہم مضامین جو اپنی افادیت اور معنویت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اس سے متعلق گزشتہ درس میں چند اہم علمی اور حساس موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. حدیث پاک جو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جس کی راوی ہیں، جس میں آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی، اچھے خواب، الرؤیا الصالحۃ فی النوم، اور یہ سلسلہ جس طرح کہ کل بھی میں نے درس میں عرض کیا کہ یہ بعثت یعنی قرآن کے نزول سے چھ مہینہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا، اور رمضان سے چھ مہینہ پیچھے جاتے ہیں تو ربیع الاول آتا ہے، تو گویا کہ اس مقدس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ ربیع الاول کے اس مقدس مہینے سے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا کہ سچے خوابوں کے ذریعے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اور جب رمضان المبارک کی 17 تاریخ بروز ہفتہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جلوگر تھے، تو اس وقت اللہ کی جانب سے ثم جاء الحق وهو في غار حرا، کہ اس وقت اللہ کی جانب سے وہ حق آ گیا اور آپ غار حرا کے اندر تھے. اور یہ بعثت کا جو عرصہ ہے یہ 610 عیسوی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 570 عیسوی ہے، اور بعثت کا یہ عرصہ جس میں سرکار اعلان نبوت فرما رہے ہیں یہ 610 عیسوی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ 610 سال کا ایک عرصہ رہا ہے جو زمانہ فطرت رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر عروج فرمانے کے بعد. سیدہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب کو دیکھتے تو اسی وقت سے آپ کی طبیعت خلوت کی طرف مائل ہو گئی، اور آپ غار حرا میں تھے اور جاتے اور وہیں پر آپ عبادت کرتے اور متعدد دن وہاں پر رہتے، اور خورد و نوش کے سامان آپ کے ساتھ ہوتا، اور جیسی وہ خورد و نوش کا سامان ختم ہو جاتا تو ثم یرجع الی ختیجتا، تو آپ اپنے اہلیہ حضرت ختیجہ کی طرف لوٹتے، اور اوپر بھی الفاظ کا اہل کے معنی گزر چکے ہیں اور آل کے معنی بھی گزر چکے ہیں کہ اس میں یہاں تو اس حدیث پاک میں صاف صراحت ہے کہ یہاں پر اہل سے مراد کہ قبل ان ینزع الی اہلیہ، اہل ہو یا آل ہو ان دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس سے مراد گھر کی افراد. اور اس حدیث پاک سے تو یہ واضح ہوا کہ سرکار اپنے اہل کی طرف لوٹتے، تو آگے اس کا واضح قرینہ بھی آ رہا ہے کہ وہ یتزود لذلک ثم یرجع الی ختیجتا، کھانے کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی اور جب وہ ختم ہو جاتی تو آپ سیدہ ختیجہ کی طرف آتے. تو یہاں سے پتا چلا کہ اہل کا لفظ عربی اصطلاح کے اندر بیوی پر بھی بولا جاتا ہے. تو لہذا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، تو وہاں سے سرکار کی ازواج بھی شامل ہیں. ایک تو قرآن کے سیاق سے بھی کہ پورا خطاب ازواج سے ہو رہا ہے، اور اہل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوں بیویاں نہ ہوں، نہ اس کو قیاس قبول کرتا ہے نہ عربی ماہرات اس کو گویا کہ قبول کرتے ہیں. جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز خطاب بھی یہ رہا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو سیدہ ختیجہ کو آپ سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ پر سلام ہو. یہ ملا باقر مجلسی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کو گویا کہ قبول کیا ہے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ اس حدیث پاک کے اندر افادیت کے حوالے سے کہ اس میں بے شمار جہاں وہی کی ابتدا آ رہی ہے تو بے شمار وہ گتھیاں جو نہیں سلجھ سکتی اس حدیث پاک کی برکت سے تمام مسائل کا جواب بن جاتا ہے. اب یہاں پر فرمایا فتح زودو لمثلیہا، کہ جب کھانا ختم ہو جاتا آپ سیدہ ختیجہ کے پاس آتے تو آپ اسی کے مثل کھانا تیار کر کے آپ کو دے دیتی. اور یہ سلسلہ گویا کہ جاری تھا کہ حتی جال حق، اللہ رب العزت کی جانب سے حق آ گیا، وہ فی غار حرا، اور اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر تھے. یا ایک لفظ جو تشریح طلب ہے وہ یہ ہے، کل ہم نے غار حرا کی تشریح کی تھی کہ سرکار غار حرا میں تھے، غار حرا سے کیا مراد ہے. اور یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے صحیح بخاری کے درس میں کہ ایک ایک لفظ کے اندر امام نے جو صحابہ سے اخذ کیا ہے اس میں بڑی جازبیت اور معنویت ہے. خالی ترجمہ کر کے گزر جانا ایک اور معنی رکھتا ہے. ایک ایک لفظ میں جو پورے گویا کے علم کے سمندر سموئے ہوئے ہیں اس کو کھولنا ایک اپنی گویا کی افادیت اور معنویت رکھتا ہے. فرمایا فیتحنس، سرکار وہاں پر عبادت کرتے تھے. فیتحنس عربی گرامر کے اعتبار سے جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا کہ اگر باب تفاعل سے لیں تو اس میں ایک منفی معنی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خلاف شان کام جو آپ کی شایان شان کے خلاف ہے اس سے مکمل طور پر اجتناب، اور جو آپ کے شایان شان ہے اس میں مکمل انہماک. تو گویا کہ فتح فیتحنس، تو شہاب الدین زہری جو تابعی انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے فیتحنس ہو اے تعبد ہو، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت فرماتے تھے. اب اس سوال کا جواب میں نے کل آپ کے سامنے بخاری کی مستند شرح علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت سے پیش کیا کہ سرکار غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے اور وہ عبادت کا سلسلہ کیا تھا، جبکہ وہی شروع ہو رہی ہے. تو اس کی وضاحت بھی کل کے درس کے اندر گویا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی. اور اس میں ایک تشریح طلب لفظ جو گزشتہ درس کے اندر رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تزود ہو، کہ سرکار اپنے لیے توشہ لے جاتے، یعنی خورد و نوش کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے. وہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ سامان ضرورت کو رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، سامان ضرورت کو رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اپنے لیے ایک وقت کی روٹی اور دوسری وقت کی روٹی بھی رکھ لیتا ہے تو وہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جو یہ کہ توکل کے خلاف ہے وہ بیچارہ توکل کا معنی ہی نہیں جانتا ہے کہ جناب وہ توکل ہوتا کیا ہے. توکل کہتے ہیں کہ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا. یعنی آپ کے سر میں درد ہو گیا، آپ نے کہا نہیں جو خدا شفا دے گا، یہ حدیث پاک نہیں ہے، یہ سرکار کی سیرت نہیں ہے. صحابہ نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور ہم اللہ پر کامل بھروسہ چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جو کامل بھروسہ چاہتا ہے وہی متوکل شخص اللہ کی بارگاہ میں بڑا محلہ ہے. تو عرض کی کہ حضور توکل کیا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اور بیابان میں جب ہم اپنے سواریوں کے ساتھ ہوں تو ہم اپنی سواریوں کو اپنے سونے کے وقت آزاد چھوڑ دیں، یا ان کو گویا کہ کسی جگہ گرہ باندھ کے رکھ دیں کسی درخت کے ساتھ کسی ایسی آڑ کے ساتھ کہ وہ بھاگ نہ سکے. تو حضور کیا اس کو آزاد چھوڑ دینا توکل ہے یا اس کو باندھنا توکل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آزاد چھوڑنا توکل نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دو اور اس کی حفاظت کی ضمانت خدا پر چھوڑ دو. تو اسباب کو ترتیب دینا اور اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا یہ ہے توکل. آپ کے سر میں درد ہے، آپ گولی کھا رہے ہیں،
اس نیت کے ساتھ کہ یہ اسباب ہے، شفا کا سبب ہے، میں نے اس کو کھا لیا، شفا کی تاثیر خدا پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے. تو لہذا خورد و نوش کا سامان جو سرکار لے جاتے تو میرے آقا سے بڑا کون متوکل ہوگا اور توکل کرنے والا ہوگا. سرکار متعدد دنوں کا سامان، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے روایت کے طور پر پیش کیا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ خود ارشاد فرمایا کہ اس وقت کہ وہ تعبد اللیالی ذوات العدد، متعدد دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں گزارتے اور یہ خورد و نوش کا سامان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا. تو اس بات کی ہم نے اصلاح کر لینی چاہیے کہ کسی مسلمان پر تنقید کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں مہینے کا راشن جمع کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے تم تو بڑے بے صبر ہو جناب، توکل کے خلاف ہو. تو ہرگز یہ کام توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ کی گاڑی ایک کلو ایک لیٹر میں بھی آپ کے بنگلے سے مسجد تک آ سکتی ہے، لیکن اس میں 10 لیٹر بھرا کر اس کو محفوظ کر دینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے. توکل یہ ہے کہ جب بندے کی نظر خدا کی جانب سے ہٹ جاتی ہے تو وہ فساد ہوتا ہے، لیکن اسباب کو ترتیب دے کر تاثیر کی نظر خدا کی جانب لگ جاتی ہے تو وہ کیسا بھی مرحلہ ہو وہ توکل ہے. اور جو متوکلین کی شان ہے اللہ وہی نعمت اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ بنیادی مسائل گویا کہ اس کے اندر تھے جس پر محدثین نے لکھا ہے. یہ تو میں 2 جملوں میں بیان کر رہا ہوں اور وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، ورنہ شروحات بخاری دیکھا جائے تو کئی کئی صفحے ایک ایک لفظ کی تشریح میں اور استخراج و استنباط شریعت میں محدثین صرف کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں اور نہ ایسے مضامین یہاں پر بیان کیے جا سکتے ہیں. لہذا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم ایک ایک لفظ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ سرکار کی حدیث ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ایمان اور گویا کہ کردار شریعت اور اخلاق اور سیاست کا مکمل نظام پنہا ہے، بلکہ اس کے اندر جمع ہے. اب جیسا خدا نے جس کو ظرف دیا ہے، جس کا جتنا شرح صدر ہوا ہے، سینہ جتنا اس کا کشادہ ہوا ہے، وہ اتنے ہی نکات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے تلاش کرتا ہے. اللہ ہمیں اسلاف کی اتباع کرتے ہوئے ہماری اس قراءت بخاری کو قبول فرمائے. فرمایا کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حق آیا، یعنی وہ حق یعنی وہی، اور سرکار غار حرا میں تھے اور اس کی صورت کیا تھی میں نے کل بھی عرض کیا، آج اسی تسلسل کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں تاکہ اس مضمون کو پورا کر لیا جائے. فرمایا فجاء اہل ملک، سرکار کے پاس فرشتہ آیا. میں نے کل عرض کیا یہ فرشتہ حضرت جبریل ہیں، اس پر اتفاق اور اجماع ہے، ایک بات. دوسری بات ہے کہ جبریل یہاں پر اپنی اصل صورت میں نہیں آ رہے، جو آپ کے 600 پر ہیں، جو سرکار نے فرمایا کہ جبریل کے 600 پر ہیں اور اس پر گویا کہ موتیاں اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، وہ مراد نہیں. اس لیے کہ بخاری کی حدیث گویا کہ دوسری گزری ہے جس میں ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام جو زیور اسلام سے آراستہ ہوئے فتح مکہ کے وقت، اور سیدہ ام المومنین فرماتی انہوں نے خود پوچھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی تھی، تو سرکار نے فرمایا کہ اکثر طریقہ یہ ہوتا کہ مثل سلسلۃ الجر سے، کہ مجھ پر وحی کا سلسلہ گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ احیانا کہ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں میرے سامنے آ جاتا. تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے اور میں نے گزشتہ تشریح پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ گھنٹی والی آواز والی وحی قرآن میں نہیں، اس لیے کہ وہ مبہم کلام تھا. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز کیسی تھی. فرمایا جبریل جب تشریف لاتے تو آپ کے آنے کے ساتھ ایک گرج پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ گرج کو اگر کوئی انسان سنتا تو اس کو برداشت نہ کر سکتا، لیکن اس کی گرج اور آہٹ اور آواز میں گویا کہ ایک پیغام ہوتا تھا جس میں الفاظ نہیں ہوتے تھے، ایک مفہوم ہوتا تھا جس کو صرف میرے آقا کا قلب ہی جان سکتا تھا، اور آپ اس سے اللہ کی جانب سے شریعت کے مسائل کو اخذ کر لیا کرتے تھے، جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، سنت رسول کہا جاتا ہے. لیکن جب فرشتہ انسان کی شکل میں سرکار کے سامنے وحی لاتا ہے تو وہ الفاظ بھی لاتا ہے اور معنی بھی لاتا ہے، وہ مبہم نہیں ہوتا ہے، صریح ہوتا ہے. تو قرآن کلام صریح ہے نہ کہ کلام مبہم ہے. قرآن وہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی خدا دیتا ہے، معنی بھی خدا دیتا ہے، اور گھنٹی والی وحی مثل سلسلۃ الجرس، اس آہٹ والی وحی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الفاظ تو نہیں ہوتے، مفہوم ہوتا ہے، وہ مفہوم میرے آقا کے قلب پر آ جاتا ہے اور اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں. تو یہاں یہ فرمایا کہ فرشتہ آیا میرے پاس اور آ کر مجھ سے کہنے لگا فقال اقرا، پڑھیے. کل میں نے اس پر گویا کہ وقت کم تھا اس لیے ہم نے اس پر سرسری اور جلدی جلدی میں تبصرہ کیا، لیکن یہ ایک بڑا تشریح طلب اور منصب رسالت کو جاننے کا ایک بڑا معنی خیز موضوع ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ ایک شاخ اور یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے. سرکار نے فرمایا کہ جب مجھ سے فرشتے نے کہا اقرا، فقلت ما انا بقارئ. اب اس کا یہ معنی کرنا کہ میں نے یہ کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ معنی غلط ہے، یہ عربی کے محاورے کے خلاف ہے. یہ قرآن کی آیت میں ایسے الفاظ موجود ہیں اس کی نظم کے بھی خلاف ہے، عربی محاورات کے بھی خلاف ہے. اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، بلکہ اس کے چند معنی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہی تین معنی اس کے سب سے صحیح اور رائج ہے، اور محدثین نے اسی کو گویا کہ ترجیح دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مانا بقارئ میں نہیں پڑھنے والا، ایک مانا بقارئ میں نہیں پڑھتا، دو مانا بقارئ میں نہیں پڑھوں گا، تین اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں. جو لوگ یہ ترجمہ کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ان کا ایک عزم ہوتا ہے، ان کے قلب میں ایک عزائم ہوتے ہیں جس کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ معنی محدثین نے رد کیا ہے، اور اس لیے رد کیا ہے کہ مانا بقاری کی میں مختصر سی تشریح آپ کے سامنے یہاں پر عربی گرامر کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماں یہ نافیہ ہے نہیں، اور انا اس کا اسم ہے. بقارئ میں با جو ہے یہ زائد ہے اور نفی تاکید کے لیے جو محدثین لکھتے ہیں، اور قارئ یہ اسم فاعل ہے جو ماں کی گویا کہ لفظ ماں کی خبر بن رہا ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ محاورات موجود ہیں کہ جس چیز کا انکار کرنا ہو اسی وقت اس کا انکار مقصود ہو، نہ کہ اس کا ماضی سے کوئی تعلق ہو. ایسی کسی بات کی تردید کرنا کہ جس کا تعلق زمانے ماضی سے نہیں، یا تو اسی وقت حال سے ہے یا مستقبل سے ہے، تو وہ اس قسم کا جملہ پیش کرتے ہیں. مثلا میں پھر ایک دفعہ آپ کے ذہن میں یہ بات یاد دلا کر اپنے اس موضوع کو جو جوڑنا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ بات آپ کے ذہنوں میں دوبارہ محفوظ کر رہا ہوں کہ ما انا بقارئ. آپ نے دیکھا کہ فتح مکہ کی آپ تاریخ پڑھ لیجئے خود، یہ آپ کو عام اجازت ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا. اس کا لب لباب یہ ہے کہ فتح مکہ کا سبب یہ بنا کہ حدیبیہ میں جب میرے آقا جلوگر ہوئے تھے اور سرکار کو عمرے کے لیے نہیں چھوڑا انہوں نے، تو وہاں پر گویا کہ سہیل اور دیگر لوگ وہاں پر آئے، اور انہوں نے گویا کہ جمع ہو کر جو مشرکین کی جانب سے آئے تھے ایک مسودہ تیار کیا. اس میں شکیں تھیں کہ آپ کی شک پر گامزن ہو جائے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، ایک بات، اور ہم آپس میں لڑ لڑ کر اب تھک گئے ہیں، کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ 10 سال کے لیے جنگ کو موقوف کرنے ہیں، 10 سال کے لیے جنگ کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، آپ کا ملک بھی ترقی کرے، جنگ کے بادل جو منڈلا رہے ہیں سر پر وہ ہٹ جائیں، تو ہمارے بچوں کو بھی صحیح تربیت ہو سکے، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا اخلاقی نظام، ہمارے گویا کہ معاشرے میں کردار و اخلاق کا ایک معیار بن سکے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے. اور وہی ہوا فتح مکہ میں کہ جناب فتح مکہ سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حلیف جماعت تھی ان کو مشرکین نے قتل کیا، ان کو مشرکین نے قتل کیا، اور ایک راجز وہاں سے دوڑا، رجز کہنے والا، قصیدہ پڑھنے والا، وہاں سے بھاگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدینے میں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، اور یہ صبح گویا کہ تہجد کے قریب کا وقت ہے کہ صبح طلوع نہیں ہوئی، اور یہ وہاں سے دوڑا، دوڑتے ہوئے، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے بھی اپنی کتاب مختصر سیرت رسول کے اندر، علامہ حافظ حجر اسقلانی نے گویا اس کو فتح الباری کے اندر سند حسن کے ساتھ نقل کیا ہے، فرمایا کہ اس نے وہیں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا قصیدہ پڑھا. وہ ویب سائٹ پہ جا کر ہم آپ ہمارے درس سیرت میں سن 8 ہجری کے اندر اس کی پوری تفصیل اور اس کی وضاحت سماعت کر سکتے ہیں، وقت اس کا یہاں پر نہیں، صرف آپ کے ذہنوں میں اس کی فادیت دلانا چاہتا ہوں. اس نے وہاں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا اور اس نے کہا کہ انی ناشدو محمد، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، حلفی ابی ہی و ابی الاطلدہ، وہ ہمارے حلیف ہیں، خالی ہم ان کے حلیف نہیں بلکہ ان کے دادا کے ساتھ بھی ہمارے قبیلے والوں نے صلح کی تھی، تو ان کے پوتے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے ساتھ گویا کہ صلح کی ہے. اس میں یہ الفاظ موجود تھے کہ کفار یہ گمان کرتے ہیں، وزعموا ان لست عدو احدا، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مشکل کے لیے کسی کو نہیں بلائیں گے. اور وہ دور مدینے سے دور 3 دن کی مسافت پر بیٹھ کر وہ قصیدہ پڑھ رہا ہے رو رو کے، کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں بلائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یا رسول اللہ، بڑی مضبوط مدد کے ساتھ، وہ شعر کا ترجمہ ہے، مضبوط مدد کے ساتھ حضور ہماری امداد فرمائیے. اسی وقت میرے آقا اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے، 3 دن کی مسافت ہے، اٹھ کر بیٹھے، اپنے وضو کرنے کی جگہ پر تشریف لے گئے اور وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمائے، نصرتا نصرتا نصرتا، گھبرا نہیں، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ میری ماں سیدہ میمونہ پیچھے کھڑی ہے، عرض کرتی کہ حضور، نہ آپ کے سامنے بشر نہ بشر کی ذات، یہ آپ کس سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی؟ اس سے پہلے کہ کوئی آ کر کہتا، میرے آقا نے فرمایا کہ میمونہ، بات یہ ہے کہ میرے وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں میرے ساتھ حلف لیا تھا اور میری شفقت میں آ گئے تھے، کفار اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ یہ مکے میں ہی رہیں اور اپنے اسلام کا اظہار کریں، ہم منع نہیں کریں گے، لیکن مکے والوں نے رات کے وقت شب خون ان پر مارا ہے، اور یہ عمر بن سالم ہے جو دوڑا ہے وہاں سے اور مجھے فریاد کر رہا ہے، اور میں اس کو تسلی دے رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو مہو حیرت رہے کہ وہ قافلہ آئے گا کب، کہتے ہیں تین دن کے بعد وہ قافلہ پہنچا مسجد نبوی کے سامنے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اور مسجد نبوی کے سامنے وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے بیٹھ کر دوبارہ ریس پڑی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، عمر بن سالم سے سارا معاملہ وہی کہا کہ بیان کرو، انہوں نے وہی معاملہ بیان کیا جو سرکار سیدہ میمونہ سے بیان کر رہے تھے۔ تو یہ وجہ بن گئی اس عہد کو توڑنے کی، سرکار نے فرمایا اب کفار سے بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں ابو سفیان اس میں شامل نہیں تھے، مسلمانوں کو شہید کرنے میں وہ شامل نہیں تھے، بلکہ یہ قریش کے جوان جو لڑکے تھے، انہوں نے جوش میں تو کر دیا تھا، ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ وہ بندہ سرکار تک پہنچ چکا ہے، اب سرکار مکہ پر چڑھائی کر دیں گے اور ہمارے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے، کیونکہ بدر میں ہمارے سارے لوگ واسطے جہنم ہو گئے، احد میں کچھ مارے گئے، اور رہی کئی کسر جو ہے وہ پوری ہو گئی جناب غزوہ احزاب کے اندر۔ تو وہ دوڑا وہاں سے، ابو سفیان وہاں سے نکلے اور نکل کر گویا کہ سرکار کے دربار میں حاضری دی کہ حضور غلطی ہو گئی، مجھے قتل نہیں پتا، یہ ہمارے اوباش قسم کے لڑکوں نے یہ کر دیا ہے، لیکن حضور آپ ایسا کیجئے کہ درگزر فرمائیے، آپ ایسا کیجئے درگزر فرمائیے۔ اس میں جازویت کے لیے ایک نقطہ پیش کروں کہ جس وقت ابو سفیان مدینے آئے، جس وقت ابو سفیان گویا کہ مدینے آئے، تو آپ کی بیٹی ام حبیبہ جو سرکار کے عقد نکاح میں تھی، سیدنا امیر معاویہ کی بہن، اور ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ کے والد ہیں، اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ صحابی رسول ہو گئے اور انہوں نے جہاد کیا، اور گویا کہ بڑے بڑے کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، سرکار نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب مدت گزر گئی، بیٹی کو نہیں دیکھا ہے۔ اب بیٹی اور باپ کا کتنا گویا کہ جذباتی اور شفقت والا رشتہ ہوتا ہے، یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے زمانے سے گزر گئے اپنی بیٹی کو نہ دیکھا ہو، اور جب مدینے میں پہنچے تو سیدہ ام حبیبہ کا مکان معلوم کیا کہ سیدہ ام حبیبہ ہیں کہاں پر، بتایا گیا کہ یہ ام المومنین کا مقام ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ابو سفیان آئے اور آ کر سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئے، اور دل میں یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی میرے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے گی، سر سے لے کر پاؤں تک تحیت و سلام کی نیاز بن جائے گی۔ وہ آئے، سیدہ ام حبیبہ گویا کہ جب دیکھتی ہے تو کچھ نہیں کہا، وہ آئے اور سیدھا زمین پر بیٹھنے لگے، تو ایک چمڑے کا بستر بچھا ہوا تھا، جیسی وہ بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ نے اس بستر کو کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا بیٹی یہ کیوں؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اور آپ مشرک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ کو قتل یہ اجازت نہیں کہ ایک مشرک شخص رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ سکے۔ تو یہ تعظیم ہے، یہ گویا کہ تکریم ہے۔ تو ابو سفیان نے جب دیکھا کہ سارا معاملہ ہی گویا کہ یہاں پر بدل گیا ہے، اور یہ تو ایمان میں اتنے صادق القول ہو چکے ہیں، تو سرکار سے جب کہا تو سرکار نے کہا ہم نہیں مانیں گے بات، ہم قصاص لیں گے، ہم قصاص لیں گے اور ہم مکہ کی طرف آئیں گے، کیونکہ تم نے حلف توڑا ہے اور بار بار توڑا ہے، اور سورہ توبہ بھی تو اسی وقت نازل ہوئی نا، کہ گویا کہ براءت من اللہ و رسول، اللہ اور رسول بری ہو گیا ہے ان سے کہ اب ان کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس نے کہا اب کیا کیا جائے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، اس لفظ کو دیکھیں اور آگے اس بات کو سنیں۔ وہ سیدنا ابو بکر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ سرکار سے سفارش کر دیں اور سرکار سے کہہ دیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معاف فرما دیں۔ اب دیکھیں عربی کا محاورہ، اور سیدنا صدیق اکبر کیا جواب دے رہے ہیں، ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ان کو کہتے کہ ما انا بفاعل، ما انا بقاری، وہی نظم ہے، وہی چیز ہے کہ ما انا بفاعل، وہاں پر بھی ما نافیہ ہے، انا اس کا اسم ہے، با زائدہ، فاعل، فرق یہ کہ یہاں پر فاعلین فرمایا، وہاں قارئین فرمایا، دونوں اس میں فاعل ہے۔ تو اس کا ترجمہ، ساری اگر اردو کتاب کا ترجمہ بھی دیکھیں تو اس کا معنی یہ نہیں بنتا کہ ما انا بفاعل، میں ایسا کیا ہوا نہیں، یہ کوئی معنی بنے گا کہ آپ سفارش کریں سرکار سے؟ تو سیدنا صدیق اکبر یہ کہے کہ میں ایسا کیا ہوا نہیں، یہ کوئی رب بنتا ہے؟ علماء نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ میں سفارش نہیں کروں گا, میں سفارش نہیں کروں گا. مانا بفاعل فاعلن, میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. تو ما بانا بقارئن, میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ عربی محاورے سے بھی ثابت ہوا کہ ترجمہ غلط ہے, کہ یہ کرنا کہ جناب میں پڑھا ہوا نہیں, بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ میں پڑھتا نہیں یا پڑھوں گا نہیں یا پڑھنے والا نہیں. اور وہی ترجمہ دیکھیں یہاں پر سیدنا صدیق اکبر کے بھی جملے میں آ رہا ہے کہ مانا بقارئن, میں نہیں کروں گا. مانا بقاری, میں مانا بفاعلن, میں نہیں کروں گا. اور سرکار نے جواب دیا مانا بقارئن, میں نہیں پڑھوں گا, یعنی آتا تو ہے لیکن پڑھوں گا نہیں. یہاں سے ایک گویا کہ مسئلہ اور آگے چلا. سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے یہ جملے کہے تو فأخذنی, مجھے فرشتے نے پکڑا, فغتنی, اور مجھے دبایا. حتی بلغ منی الجہد, لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں, سرکار نے فرمایا میں تھک گیا. ہوں میں نے کہا لفظ پر تو غور کرو میرے بھائی, یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا کہ فرشتے نے مجھے دبایا اور میں تھک گیا. یہاں تو مانا یہ بن رہا ہے کہ فرشتے نے مجھے دبایا, حتی بلغا, یہاں تک کہ پہنچا فرشتے کو, منی, مجھ سے, الجہد, تکلیف, یعنی مجھے دبا کر فرشتہ تھک گیا, میں نہ تھکا. یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا جاتا ہے کہ فرشتے نے مجھے دبایا اور میں تھک گیا اور مجھے پسینے آنے لگ گئے, یہ کہاں ترجمہ ہے؟ بلکہ عربی ماہرہ, ایک ادنا عربی جاننے والا بھی اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتا. بلغا کا فاعل فرشتہ ہے. حتی بلغا, پہنچا مجھ سے, مجھے جو دبایا فرشتے نے, تو مجھے دبانے کی وجہ سے جوہد, طاقت, تکلیف, شدت پہنچی. بلغا کس کو؟ ہوا زمین پوشیدہ ہے, کس کو؟ فرشتے کو. یعنی مجھے فرشتے نے بڑے زور سے دبایا اور میں نہیں تھکا, فرشتہ تھک گیا اور پھر مجھے چھوڑا. کیونکہ سکا فرماتے اس وقت استغراق کی, محدثین نے لکھا کہ استغراق تھا, خدا کی جانب مکمل توجہ تھی, کہ جس کے بارے میں میں نے کل حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت, میرا اللہ کے پاس ایک وقت ہوتا ہے اور وقت اتنا بے نیازی والا ہوتا ہے کہ لا یسعنی فیہ ملک المقرب ولا نبی المرسل, کہ نہ اس وقت میرے قریب کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, کہ میں جب اپنے رب کی طرف استغراق کی طرف ہو جاتا ہوں تو جبریل آپ کو دبا کر استغراق سے ہٹا رہے ہیں اور توجہ اپنی طرف لا رہے ہیں کہ حضور مجھے دیکھیے میں آ گیا ہوں, اور سرکار کی توجہ وہاں پر ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں اقرا اقرا, تو سرکار تو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں پڑھے پڑھے, تو سرکار کیوں پڑھتے؟ کیونکہ وہ استغراق کے تام تھا. سرکار فرما مانا بخاری, میں نہیں پڑھنے والا, اور یہ کہہ کے پھر آپ منہ سے فرماتے اور آنکھیں بند کر لیتے, پھر کہتے ہیں کہ پکڑا اور دبایا مجھے, یہاں تک کہ فرشتہ پھر تھک گیا, پھر کہا اقرا پڑھیے. سرکار نے کہا مانا بخاری, میں نہیں پڑھنے والا, میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھتا. کہا پھر مجھے پکڑ کر دبایا, پھر چھوڑا, یہاں تک کہ فرشتہ تھک گیا, پھر مجھ سے کہا ایک قرآن پڑھیے. سرکار نے فرمایا مانا بقاری, میں نہیں پڑھتا, میری توجہ اور ہے, تو کون ہے؟ استغراء کے تام ہے نا کہ دنیا معاف اللہ کے سوا, جو ہم ضرب لگاتے ہیں حسبی ربی جل اللہ, کہ کافی ہے مجھے میرا اللہ جو بڑی عزت اور کمال والا ہے, معافی قلبی غیر اللہ, کہ اب میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. سیدہ عائشہ آتی تو سرکار فرماتے کہ من انتی, تو کون ہے؟ تو کہتی ہے نا عائشہ. سرکار فرما من عائشہ, کبن تبھی بکر, سرکار فرماتے من ابو بکر, ابن ابھی کوحافا, سرکار فرماتے من ابو کوحافا, یعنی اپنی بیوی کو نہیں جان رہے. استغراق کی یہ شان ہے جو سورہ مزمل میں بیان ہوا کہ وزغری سم رب کب تبت کر لے تبتیلا, محبوب سب سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے تو سب سے الگ تیری یاد ہونی چاہیے. یاد تو سب کرتے ہیں اور یاد معرفت سے ہوتی ہے, اور جتنی معرفت تجھے ہے اتنی معرفت کسی کو نہیں, تو تیری یاد بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی یاد کسی کے نہ ہو. تو سورہ مزمل میں ارشاد ہو وزغر, یاد کر اپنے رب کو, وزقر اسم رب کا, یاد کر اپنے رب کے نام کو اس طرح اور اس جلالت کے ساتھ یاد کر کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا, کہ دنیا کے ہر رشتے سے تو کٹ چکا ہو اور تو صرف اپنے رب کا ہو چکا ہو. تو یہ استغراق وہاں پر تھا, اور جبریل آپ کو کھینچتے تھے کہ آپ اس طرف آ جائیں, لیکن جب چوتھی دفعہ جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, تو پھر سرکار نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہ نہیں فرمایا کہ مانا بخاری, میں نہیں پڑھنے والا, کیونکہ بات وہی مضمون ہے, اسی محبوب کے ترانے اور وہی الفاظ, اسی کا نام یہاں پر ہے. تو فوراً متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اور سورہ علق کی گویا کہ یہ پانچ آیت کریمہ غار حرا کے اندر گویا کہ نازل ہو گئی. یہ اس حدیث پاک کا ایک خلاصہ تھا. اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف, جو یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ میں پڑھا ہوا نہیں, جی ہاں نا آپ امی ہیں, میں پہلے بھی اس کی تشریح کر چکا ہوں, امی سے متعلق سیدنا امام جعفر صادق حضرت امام باقر کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. امام قرطبی علامہ سید محمود آلوسی علامہ رازی وغیرہ نے سب پیش کیا ہے کہ جناب امی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مکہ کا نام ام القرا ہے, تو آپ امی ہیں یعنی مکہ کے رہنے والے. یہ سیدنا امام باقر صادق کی گویا کہ تشریح ہے, تفسیر ہے, اور یہی حضرت امام جعفر صادق کی تشریح ہے, اور اس کو علماء نے رد نہیں کیا بلکہ تسلسل کے ساتھ ہر مفسر نے جب امی کے معنی کی تشریح کی ہے تو ان علم کے بادشاہ سیدنا امام باقر ان کا قول کیسے نہ لائیں. یہ تو اسلام کے وہ فرزند ارجمند ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جناب جس وقت حضرت امام باقر جلوہ گر تھے پورے روح اسلام کے اندر کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا. اس لیے سارے جید علماء آپ کے حضور کھڑے ہو کر آپ کے علمی دبدبے کو دیکھتے ہوئے, جس پر علامہ کہا جاتا ہے نا مبالغے کے لیے, عالم کا مبالغہ ہے علامہ, بہت بڑا عالم, اس طرح باقر کے بہت بڑا عالم, تو یہ سیدنا امام باقر کا لقب تھا اور آپ تو ان سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا اس کی تشریح ام القرا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام علماء نے یہی لکھا ہے کہ امی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے رسم الخط کسی سے نہیں سیکھا, رسم الخط کسی سے نہیں سیکھا, توجہ چاہوں گا, آپ نے عربی بولنا کسی سے نہیں سیکھا. اور امی کا معنی محض یہ ہے کہ آپ امی اس کو کہتے ہیں جس کا ایک عمومی معنی ہوتا ہے کہ جناب جسے لکھنے اور پڑھنے سے متعلق کچھ نہ آتا ہو. کس طرح نہ آتا ہو؟ جس طرح کہ دنیا کا تقاضا اور طریقہ ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دنیاوی استاد نہیں, آپ نے دنیا میں نہ لکھا نہ پڑھا, لیکن جب آپ کا رب آپ کو استاد ہے تو اس نے آپ کو لکھوایا بھی اور قرآن پڑھوایا بھی, لکھوایا بھی اور پڑھوایا بھی. تو جواباً عرض یہ کہ معنی اس کا فقط یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی, بلکہ اس سے من جانب اللہ آپ نے لکھنے کی بھی گویا کہ بات کی ثابت ہے آپ سے صحیح بخاری کے اندر, اور آپ کا پڑھنا تو قرآن ثابت ہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ تو لکھنا نہیں جانتے, آپ تو امی ہیں, تو میں نے کہا آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تو قرآن کیسے پڑھ لیا؟ وہ یہودی اسی بات میں تو پریشان تھے کہ قرآن کا تو پورا نظم غزل کے انداز میں ہے, شاعرانہ انداز ہے اور اتنے بھاری بھرکم الفاظ ہیں. انہوں نے تو پہلے, اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ دوں آپ ہیں مادری زبان آپ کی اردو, لیکن میں بولوں کہ بالکل فصاحت و بلاغت کے ساتھ اردو کے تمام گویا کہ اسلوب بیان اور اس کے تسلسل کو, اس کی فصاحت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ خطبہ دیں, تو آپ کہیں گے کہ جناب مجھے تو وہ اردو آتی ہے جو مارکیٹ میں بولی جاتی ہے, جو محلوں میں بولی جاتی ہے, جو اس دور میں بولی جاتی ہے, مجھے وہ اردو تو نہیں آتی کہ جس میں شعر شاعری کی جاتی ہے. تو اشعار والی اردو یہ مغز ہے, یہ مغز ہے. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا نہیں جانتے تھے تو اتنی فصیح عربی بولنا بھی تو نہیں جانتے تھے, لیکن آپ نے بولا بولا تو جس طرح آپ کا بغیر قصیدے رٹے, بغیر عربی غزلیں رٹے, بغیر عربی نظمیں رٹے, جب آپ سے اللہ نے زبان سے یہ فصاحت والے کلمے جاری کر دیے تو یہ امی کے خلاف نہیں ہے, تو آپ کا لکھنا امی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امی آدمی تو فصاحت سے بول بھی نہیں سکتا ہے بھائی, امی آدمی تو فصاحت سے بول نہیں سکتا. اور جس نے ایسا بولا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, میرا امام کہتا ہے کہ میرے محبوب نے تو اس طرح بولا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے اہل زبان جن کو زبان کا بادشاہ کہا جاتا تھا, اور بعض یہودی تو ان پر خدائی کے دعوے پر تھے کہ اتنی فصیح بات تو انسان کر ہی نہیں سکتا, یہ تو خدا کی جانب سے القا ہے. تو فرمایا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اے محبوب کبریا, فصحا عرب کے بڑے بڑے دب جاتے جب میرے آقا کلام کرتے. تو دبتے کیسے؟ منہ بند کر کے بیٹھتے. میرا امام کہتا ان پر حیت ایسی ہوتی کہ کوئی پوچھے کہ منہ میں زبان نہیں, گونگے ہو جاتے جب آپ کا کلام سنتے. فرمایا زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں, یعنی میرے آقا کی تاثیر اور کلمات کی فصاحت و بلاغت اور عربی تکلم کے اندر وہ عبور تھا کہ وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ایسے ہماری تو پوری زندگی عربی پڑھاتے ہوئے, غزلیں پڑھاتے ہوئے, علم شاعری پڑھاتے ہوئے, علم ادب کو پڑھاتے ہوئے, فصاحت و بلاغت کے نازک مقامات کو سمجھاتے ہوئے گزری, لیکن یہ کلمات تو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے جو یہ نبی امی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. تو جب ایسی فصاحت بیان کرنا آپ کی نبوت کی اور امیت کے خلاف نہیں, تو آپ کا لکھنا امی ہونے کے خلاف کیا؟ یہ بنیادی سوال ہے ان لوگوں پر کہ جو سرکار کے لکھنے کے قائل نہیں. ایک بات کہا جی قرآن میں آیا ہے, ہم تو کوئی زبردستی نہیں کرتے, قرآن نے کہا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 کے اندر کہ وما کنت تتلو من قبلہ, کہ محبوب اس کتاب سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہ پڑھی. دیکھیں وہی بات آ گئی, جہاں لکھنے کی نفی ہے وہاں پڑھنے کی بھی نفی ہے. جب پڑھنا ثابت تو لکھنے میں حرج کیا ہے؟ جو فصاحت, اسی لیے قرآن نے دونوں ربط رکھا ہے. ذرا اس کو دیکھیں, جس کو وہ اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں وہاں سے میرے آقا کی شان ظاہر ہو رہی ہے اور وہاں سے عظمت بتائی جا رہی ہے, اور یہ ہمارا جو مقدمہ ہے تقریر کا اس کی دلیل یہاں سے مستفاد ہو رہی ہے. فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ, محبوب اس سے پہلے تو تتلو من قبلہ من الکتاب, کسی کتاب سے آپ نے نہ پڑھا ہے نہ اس سے کچھ سیکھا ہے. ولا تخطہ بیمینک, نہ کبھی اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھا ہے. اس میں لفظ غور کریں کہ نہ اس سے پہلے کسی کتاب سے آپ نے عربی سیکھی ہے اور نہ کسی خطاط کے پاس جا کر آپ نے کبھی لکھا ہے. خالی لکھنے کی نفی نہیں, پڑھنے کی بھی نفی کرائی جا رہی ہے. اس لفظ پر غور کریں, فرمایا وما کنت تتلو, اور قید کیا؟ من قبل ہی, نزول قرآن سے پہلے. یہ قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کریں, وما کنت تتلو, کہ محبوب تو نہیں پڑھتا تھا, من قبل ہی, اس وحی آنے سے پہلے, من کتاب, کسی کتاب کو, ولا تخطہ بیمینک, اور نہ تو نے اپنے ہاتھ سے کسی گویا کہ نظمیں یا کوئی تحریر لکھی. کیوں؟ اذن لرتاب المبتلون, اس لیے کہ اگر تو لکھتا تو یہ سب شک کرتے اور شک میں مبتلا ہو جاتے کہ چلو پہلے سے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے انجیل پڑھ لی ہوگی, انہوں نے جناب زبور پڑھ لی ہوگی, اس لیے اصحاب کہف کے متعلق بتا دیتے ہیں, اس لیے ذوالقرنین کے متعلق بتا دیتے ہیں, اس لیے روح کے متعلق بتا دیتے ہیں. فرما محبوب, اس لیے تو نے کسی کتاب کو نہ پڑھا اور نہ تو نے لکھا کہ کہیں یہ قوم فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. علماء نے لکھا کہ جب آپ کی نبوت آشکارا ہو گئی تو آپ نے پڑھا بھی اور لکھا بھی, کیونکہ قرآن نے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر آپ پہلے کسی کتاب کو دیکھ کر پڑھ لیتے تو نبوت مشکوک ہو جاتی, پہلے کوئی خط لکھ دیتے تو قرآن کی وحی مشکوک ہو جاتی. لیکن جب آپ نے گویا کہ لکھنے کی بات بعد میں ہے, کسی کتاب سے آپ نے بولنا تو نہیں سیکھا, لیکن جب اس کتاب سے آپ نے بولا تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور وہ بھی انگوش بدندہ ہو گئے کہ انہوں نے کسی نظم والی کتاب سے شاعری سیکھی نہیں, لیکن اتنی فصاحت والی عربی کہاں سے بول گئے. تو جب آپ کا فصاحت سے قرآن بیان کرنا آپ کی نبوت کے خلاف نہیں, تو آپ کا لکھنا بھی آپ کی نبوت کے خلاف نہیں. یہ تو قید جب تھی کہ جب تک وہی نہ آئے. اور علامہ سید محمود آلوسی نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا کہ مطلقاً اللہ نے آپ کے پڑھنے اور لکھنے کو منع نہیں کیا, بلکہ فرمایا من قبل ہی. ترجمہ کریں اس کا, کسی سے پوچھیں اس کا معنی کیا, یعنی محبوب آپ پر وہی آنے سے پہلے, آپ کے اعلان نبوت سے پہلے پتا چلا, جو نفی کرائی جا رہی ہے پڑھنے کی اور لکھنے کی وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہے تاکہ نبوت مشکوک نہ ہو جائے. لیکن جب بعثت ہو گئی, اعلان نبوت ہو گیا, اب نبوت بالکل آشکارا ہو گئی, آپ کے معجزات مسلم ہو گئے, اب کوئی شک نہیں رہا بولنے میں تو اس راہ, لکھنے میں تو سرکار نے بولا بھی اور فصاحت کے جملے بھی آپ نے اشارہ فرمائے قرآن کے ذریعے اور آپ نے تحریر بھی فرمائی. وہ کہیں گے جی قرآن بولا ہے نا, تو میں نے کہا آپ قرآن مان رہے ہو, یہودی تو نہیں مان رہے تھے نا, یہودی تو نہیں مان رہے تھے, اور قرآن جیسی عربی سرکار نے پہلے کبھی بولی بھی نہیں تھی, قرآن جیسی عربی سرکار نے پہلے بولی بھی نہیں تھی. یہ تو ہم مسلمان ہیں جو اس کو قرآن مان رہے ہیں, لیکن جس قوم کے سامنے بولا جا رہا ہے وہ تو سرکار کو اس معنی میں امید سمجھتے تھے نا کہ آپ تو دو جملے بھی گویا کہ عربی کے صحیح نہیں بول سکتے, لیکن جب سرکار نے قرآن کے جملے بیان فرمائے تو جب آپ کی تلاوت پر شک نہیں کیا گیا تو آپ کی تحریر پر شک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک بنیادی بات. دوسری بات یہاں پر میں عرض کر دوں کہ جب آپ پر نزول قرآن سے پہلے پڑھنے کی نفی تھی, لیکن جب آپ پر گویا کہ آپ کی نبوت مسلم ہو گئی, قرآن کا نزول شروع ہو گیا, تو آپ لکھے پڑھے ہونے پر کوئی باطل پرست الزام نہ لگا سکے, پہلے ہو سکتا تھا اب نہ لگا سکے, تو اس کی مکمل گویا کہ وضاحت کی گئی. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کا اچھی عربی بولنا آپ کی امی کے خلاف نہیں, تو آپ کا کتابت کرنا بھی امی کے خلاف نہیں ہے, امی کے خلاف نہیں ہے. وہ لوگ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے کی نفی کی طرف گئے, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی, اس طرف توجہ نہیں کی ہے. میں حوالے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ذرا اس پر تسلی رکھیں. دیکھیں دوسری بات یہ کہ آپ کا بولنا اللہ کی تعلیم سے تھا, تو آپ کا لکھنا بھی اللہ کی تعلیم سے ہے. آپ کا بولنا اللہ کی تعلیم سے, آپ کا لکھنا کہ اللہ کی تعلیم سے, اور اس کی دلیل جو ہے کہ من قبل ہی, کہ پہلے اللہ نے آپ کو اس کی تعلیم نہ دی, اب اس کی تعلیم دے دی ہے قبل کی قید. ورنہ اگر سرکار مطلقاً لکھنا نہ جانتے اور بولنا نہ جانتے تو قرآن کہتا وما کنت تتلو من کتاب, آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, ولا تخطو بیمینی, نہ کبھی ہاتھ سے لکھا, تو ایک شک پیدا ہو سکتا تھا. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن نے کہا وما کنت تتلو من قبل ہی من کتاب, کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ نے کسی کتاب کو نہ پڑھا نہ اپنے ہاتھ سے آپ نے کوئی خوش کتی والے الفاظ لکھے. قاضی یاد علیہ رحمت، علامہ ناصر الدین باجی علیہ رحمت، یہ سارے وزین محدث ہیں جو اس طرف گئے ہیں کہ سرکار لکھنا بھی جانتے تھے اور لکھا، اور سرکار پڑھنا بھی جانتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل مسلم شریف کے اندر ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. وہ اس حوالے سے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ کے اندر جب صلح حدیبیہ کا ہدایت نامہ اور صلح نامہ تحریر کیا جا رہا تھا، تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبارت جو وہاں پر درج کرائی تھی اور وہاں پر لکھائی تھی، وہ تھی کہ ھذا ما قضا محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. مشرکین کہنے لگے اس کو ہٹاؤ، یہ لفظ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہ جب آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں گے تو پھر صلح اور لڑائی کس بات کی؟ اس لفظ کو ہٹاؤ. سرکار نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہ یہ رسول کا لفظ اٹھائیں، اپنے والد کا نام لکھیں، اگر رسول کا لفظ نہ لکھیں. بخاری موجود، مسلم موجود ہے. سرکار نے حضرت علی کو بلایا، علی آؤ، آئے. فرما امحو، جاؤ مٹا دو، مٹا دو اس کو، جاؤ. حضرت علی نے کہا لا امحو یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا، کہ مجھ میری کیا حیثیت کہ میں آپ کا نام رسول لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دوں. کہا کہ حضور میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. پتا چلا کبھی کہنا نہ ماننا ادب پر دلالت کرتا ہے، کہ حضور میری کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ جا کر صلح نامہ سے محمد رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو. فرمایا واللہ لا امحو یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. سرکار نے مسکرا کر فرمایا اچھا میرے پاس تو لے آؤ، میرے پاس تو لے آؤ. اب جہاں پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ ھذا ما قضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح نامہ اپنے ہاتھ میں لیا اور قلم سے اس چیز کو کاٹا، اس الفاظ کو آپ نے کاٹا، اور آپ نے تحریر فرمایا کہ ھذا ما قضا محمد بن عبد اللہ. یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا اور یہ لکھ کر دیا. فرمایا کہ یہ لے جا کر دیکھو. تو کیا یہ لکھنے کی دلیل نہیں؟ یہاں پر ایک بڑی دل خراش بات کرنا چاہتا ہوں. توبہ توبہ، بہت افسوس ہوا اس عبارت کو پڑھ کر، صرف آپ کو اجاگر کرنے کے لیے کہ قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا جس کو فالو کرتا ہے. نام تو ہم نے اپنی تنظیم کا جماعت اسلامی تو رکھ دیا، لیکن کیا واقعی میں ہمارے مقتدا اسلام والے تھے، یا جناب وہ مسلمان تھے، یا ان کو آداب رسول کا کوئی حصہ ملا تھا؟ مودودی صاحب اپنی کتاب تفہیم القرآن کے اندر اس بات کو اٹھاتے ہیں. ان کو ووٹ دینے سے پہلے ذرا یہ بات سن لینا، سرکار کو کل منہ تم نے دکھانا ہے. میں کسی سیاسی تنظیم کا فرد نہیں ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جناب ووٹ آپ کے ایمان کی ضمانت ہے، ووٹ آپ کی. میں کوئی الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو فالو کرتا ہوں. میں بس میری دوڑ جس طرح کہتا ہوں مسجد تک وہی ہے، بس اللہ اسی کو قائم رکھے. لیکن ایمان کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ عبارت، چونکہ وہی اس پورے تحقیق کی دنیا میں ایک باطل لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس دور میں ہمیں وہی نظر آتے ہیں کہ نہیں لکھنا جانتے تھے، قرآن نے یہ کہا. ہم نے کہا من قبل ہی، من قبل وہ تو امی تھے. میں نے کہا تو بڑا عالم ہے امام جعفر صادق بڑے عالم، حضرت امام باقر بڑے عالم، نہ پدی نہ پدی کا شوربہ، نہ تم نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، انگریزوں کے ڈالروں پر تم پروفیسر بنے اور کتابیں کسی اور سے لکھوا کر تم نے چھپوا دی اور نام ہو گیا جی ابو الاعلیٰ. اب آپ دیکھیں، یہ آپ نے خود دیکھا کہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے ہاتھ سے مٹا کر فرمایا کہ ھذا ما قضا محمد بن عبد اللہ. کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میرا آقا لکھنا جانتے ہیں؟ مودودی صاحب معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے لکھنا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ان پڑھ آدمی کچھ نہ لکھ سکے، اپنا نام تو لکھ سکتا. یہ لفظ ہے میری کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ لفظ ہے ان کے، کہ اس سے آپ کا لکھنا نہیں ثابت ہوتا. اس لیے کہ ان پڑھ آدمی جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں لکھ سکتا، اپنا نام تو لکھ سکتا ہے. تو جو غیرت مند علماء تھے نا، جن کو دربار فاروق اعظم کی بھیک ملی تھی، انہوں نے اس بدبخت کے منہ پر چڑھ کر کہا، اس دور میں کہا، ان پڑھ آدمی اگر اپنا نام لکھ دے اس کا عیب ہے، میرے آقا دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے بغیر لکھ دے تو یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے. اور علامہ قرطبی علیہ رحمت، خدا ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، احکام القرآن میں فرماتے فکان ذالک خارقا للعادۃ، فرمایا سرکار نے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا پھر بھی آپ نے لکھا. فرمایا یہ خارق عادت عمل ہے، یعنی خارق عادت نبی ایسا کام کر کے دکھاتا ہے کہ جس کی نظیر اس کے دشمن نہیں لا سکتے. فرمایا کما، یہ اس طرح کا کام ہے سرکار نے لکھا. علامہ قرطبی جو لغت کا بھی امام ہے، اور گویا کہ فن تفسیر کا امام ہے. آپ احکام القرآن تفسیر قرطبی فرماتے ہیں کہ فکان ذلک خارقا للعادات, یہ خارق عادات میں سے ہے اور یہ کیوں نہ ہو, یہ کیا بعید ہے. فرما کما انہ علیہ السلام علیما علم الاولین والآخرین, کہ جس طرح آپ نے علم الاولین والآخرین کا علم جان لیا اس طرح آپ نے لکھنے کا علم بھی جان لیا. یہ ان کا عقیدہ دیکھیں کہ جن کی گرد راہ کو بھی مودودی صاحب تفسیر میں نہیں پہنچ سکتے. ساری تفسیر کیا ہے, سب اپنی طرح منفرد باتیں کی ہیں اس کے اندر. تفسیر رائے یہ وہ اہل گویا کہ تفاسیر لوگ ہیں, یہ وہ ائمہ ہے کہ آج بھی اہل سنت کے مذہب کو ثابت کرنے کے لغت کے اعتبار سے, درائل کے اعتبار سے ان کی کتابوں کو اٹھایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے اگر لکھ دیا تو یہ کوئی خلاف بات نہیں ہے, اس لیے کہ کما انہ علیہ السلام علیمہ علم الاولین والآخرین بغیر تعلم و بغیر اکتساب, جس طرح کے سرکار نے پہلوں کی بھی بارے میں جان لیا, بعد والوں کے بھی جان لیا, بغیر کسی سے اکتساب کیے ہوئے, بغیر کسی کی شاگردی لیے ہوئے. تو جس نے بغیر کسی کی شاگردی قبول کیے ہوئے, بغیر کسی سے فیض لیے ہوئے, پہلوں کو بھی جان لیا, بعد والوں کو بھی جان لیا, تو اگر اس نے لکھنا جان لیا تو بعید کیا ہے. فرمایا جس نے اسے علم الاولین دیا ہے اور علم الاخرین دیا ہے, اسی رب نے آپ کو کتابت کا بھی فن عطا فرما دیا. یہ علامہ قرطبی علیہ رحمت کا عقیدہ ہے. فرمایا کہ اور آگے کیا لکھتے ہیں, فکان ذالک اب لوگو فل معجزات, یہ تو سرکار کے معجزات کی انتہائی بلندی ہے. یہ ان مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیں آپ, جن پر گویا کہ کئی صدیوں سے مسلمان فخر کرتے ہیں, کئی صدیوں سے قرآن کا فہم ان کی کتابوں سے لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ فکان ذالک اب لوگو فی معجزات و اعظم فی فضائلہ, یہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اونچے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے نہ کسی سے کچھ سنا پھر بھی اولین کے علم جان گئے, نہ کسی کی تقریر سنی پھر بھی آخرین کو جان لیا. تو فرمایا اور اسی طرح جس طرح آپ نے اس کو جانا اس طرح آپ نے کتابت کے فن کو بھی جان لیا. فرمایا کوئی چھوٹی بات نہیں, مودودی صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ ان پڑھ آدمی بھی اپنا نام لکھ دے, اگر اس رتی بھر شخص کا اگر کوئی عقیدہ, میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں ایسا نظریہ پیچھے کسی نے پیش کیا, اتنی گندی عبارت دربار رسالت میں پہلے پیش کرنے والا یہ شخص تھا, اور یہ غدار وطن شخص تھا اور غدار اسلام شخص تھا جس نے سرکار کے بارے میں گھٹیا الفاظ لکھے کہ جناب ان پڑھ آدمی اپنا نام لکھ دے تو اس میں کون سا کمال ہے. امام قرطبی کہتے کمال نہیں, اب لغو فی معجزات, یہ سرکار کی معجزات کی انتہائی بلندی ہے, وہ اعظم فی فضائل ہی, اور آپ کی فضیلت اور عزت کا ایک بہت بڑا مقام ہے, ایک بہت بڑا مقام. آپ کی طبیعت اس سے خوش ہوتی ہے, موضوعات سے سرکار کے فضائل سے خوش ہوتی ہے, تو میرے آقا کی روح اقدس کو ثواب پہنچانے کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا. میں نے کل بھی آپ کی صلاح اس اعتبار سے کی تھی کہ ہمیں تعداد کی قلت اور کثرت کی غرض نہیں ہے, غرض یہ ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہو تو اس میں آپ کی توجہ سستی کی جانب نہیں آئی. تراویح آپ نے پڑھی, میں نے پڑھی, روزہ آپ نے رکھا, میں نے رکھا, سارے معاملات ہوئے ہیں, سستی اس طرف نہیں آنی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ کو آپ اس طرف لے کر آئے, اور یہ حضرت امام قرطبی کو دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جس رب نے آپ کو علم اولین بھی دیا, علم آخرین بھی دیا, بغیر کسی سے پڑھائے ہوئے, بغیر کسی استاد کے سامنے گھٹنا ٹیکے ہوئے, اسی رب نے آپ کو تعلیم کتابت بھی عطا فرمائی. فرمایا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ذالک اب لغو فی معجزات, یہ سرکار کا انتہائی بڑا معجزہ ہے اور بلیغ معجزہ ہے. اور فرمایا وہ اعظم فی فضائل ہی, اور یہ سرکار کی عظمت کا منہ بولتا سب سے بڑا گویا کہ ثبوت ہے. یہ آپ نے اس مرد قلندر کی کتاب سے یہ حوالہ سماعت فرمایا. ایک دفعہ دل کی گہرائی سے باواز بلند ان کے سال ثواب کے لیے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. اب تقریر کو سمیٹتے ہوئے جو وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے, یہ آخری نکات غور سے سن لیجئے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے دیگر کمالات کے ساتھ ساتھ, اللہ نے دیگر کمالات کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو علمی اور عملی کمالات بھی عطا فرمائے, لکھنے کا کمال بھی عطا فرمایا اور پڑھنے کا کمال بھی عطا فرمایا. دیکھو ارشاد باری تعالیٰ ہے, اسی جو وحی اتر رہی ہے, جو وحی اتری ہے سورہ علق کی, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ جو اتر رہی ہے اس میں انسانیت کو اللہ نعمت سے نواز رہا ہے. اللہ فرماتا الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے تمہیں سکھایا, جس نے قلم کے ذریعے تمہیں سکھایا, کیا سکھایا, علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو علم دیا اس قلم کے ذریعے جو وہ نہیں جانتا تھا. مودی صاحب امت کو تو قلم کے ذریعے علم کی نعمت مل جائے اور جس نبی کے صدقے اور اس کی نالین کے صدقے ملے وہ نبی محروم رہ سکتا ہے. آپ کے بارے میں تو شاید چار بندے بھی حق نہ بولیں, میرے محبوب کی شان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَر, محبوب جس چیز کو خوبی کہا جائے وہ تجھے دے دی, جس چیز کو نعمت کہا جائے دے دی. خدا فرماتا ہے یہ ساری دنیا, فرمایا متاع دنیا قلیل ہے. آپ دنیا دیکھیں, ہم اپنے گویا کہ چھوٹے سے فلیٹ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی دنیا ہے, لیکن جب گھومتے پھرتے تو دنیا اتنی بڑی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اور اپنے دماغ کو پھیلائیے اور اس دنیا کو دیکھیں, دنیا کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی دنیا ہے. اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے تو آسمانی کو دیکھ لیں, وہ بھی دنیا میں شامل ہے. کیا اس کے کنارے کو کوئی پا سکتا ہے؟ کوئی پا سکتا ہے؟ صرف یہ آسمان نہیں, یہ زمین نہیں, اس پر کتنی چیزیں آباد ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ انسان ہے اور کتنے حشرات الارض ہیں, کتنی عالم ہے کوئی گن سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب محبوب جو متاع دنیا ہے یہ میری قدرت کی نظر میں بہت ہی قلیل ہے, بہت تھوڑا ہے, بہت بہت تھوڑا. مولا اتنی بڑی دنیا تھوڑی, اتنا بڑا آسمان تھوڑا, اس زمین کے فرش پر بچھائی ہوئی ساری چیزیں تھوڑی, تو بڑا کیا ہے؟ تیرے نزدیک جو چیز تھوڑی ہے تو پھر تیرے نزدیک چیز جو بڑی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عربی میں تھوڑے کو کہتے ہیں قلیل, کیا کہتے ہیں؟ اور زیادہ کو کہتے ہیں کثیر, کیا کہتے ہیں؟ اور کوثر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوثر کثیر کا مبالغہ ہے, کثیر کہتے ہیں بہت کو, یعنی کئی کثیر جمع ہو جائے تب جا کر کوثر بنتا ہے. تو جو خدا اس پوری دنیا کو قلیل کہے تو وہ کثیر کس کو کہتا ہوگا؟ یہ نہیں فرما ان آتینا کا کثیر, فرما ان آتینا کل کوثر. محبوب کثیر نہیں, جس خدا کی قدرت کی نظر میں یہ ساری دنیا قلیل ہے وہ تجھے کثیر نہیں بلکہ کوثر دے رہا ہے. اور قلم کی جو ہے کہ وہ تحریر کی طاقت نہ دی گئی ہو, یہ ایک احمقوں کی جنت والی بات ہے, ایک پاگلوں کی وادی ہے جہاں قرآن یہ کہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا آپ بتانو کوثر کیا ہے, فرمایا کہ خدا جس چیز کو قلیل کہتا ہے اس کو ہم نہیں گن سکتے, تو خدا جس کو کوثر کہے گا اس کو کیسے گن سکیں گے؟ شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ کو دربار رسالت سے علم تو بہت ملا ہے, آپ اس کی تفسیر تو کرو صحیح بخاری میں. فرما ایک لفظ بولتا ہوں اس پر. کہا کیا؟ فرما الکوثر ہوا خیر الکثیر, الکوثر ہوا خیر الکثیر. یوں سمجھو کہ جو چیز نعمت ہے سب دے دی, جو چیز بہتر ہے سب دے دی. اور قرآن کہتا الذی علم بالقلم, اللہ نے انسان کو ایک علم کی نعمت دی اور وہ دی قلم کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ کتابت کے ذریعے. کتابت کی نعمت, کتابت بہت بڑی نعمت ہے. لکھنے کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, لکھنے کی نعمت آپ کی امت کو ملے جو کسی چیز میں گویا کہ شمار میں نہیں ہے. اور انسان کی بات ہے تو جس نبی کے صدقے یہ نعمتیں بٹ رہی ہیں وہ قلم کی نعمت سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ حضرات گرامی آخر میں چلتے چلتے میں صرف علامہ عینی علیہ رحمت کے حوالہ یہاں پر پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی پہلے حدیث پیش کر دوں کہ یہ میرے سارے جذباتی اقوال نہیں تھے, اور یقینا نبی کی محبت میں جذبات نہ ہو تو منافق ہوتا ہے. حضرت عمر ذرا سی بات پر کہتے حضور اجازت دو میں گردن مارتا ہوں. ارے بھائی گردن مارے, انسان کی گردن مارتے ہو, تمہارے ساتھ کلمہ پڑتا ہے, تو یہ جذبات ہونے چاہیے, یہ جذبات ہونے چاہیے. اگر نبی کی محبت کے لیے جذبات نہ ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں منافق ہے. اس لیے منافق ہے کہ جس کا دل رسول پر سب چیز وارنے کے لیے تیار نہ ہو اسے ایمان کی حلاوت ہی نہیں ملی ہے, اسے ایمان کی حلاوت ہی نہیں ملی. لیکن پھر میں عرض کروں کہ یہ میری کوئی لفاظی کی نظر تقریر نہیں, یہ گویا کہ کوئی جوش اور جذبے کی نظر نہیں. میں نے حوالے بھی پیش کیے آپ کے سامنے, قرآن کی آیت کا جواب بھی دیا اور قرآن کی آیت بھی پیش کی. اب سری الفاظ دیکھیں, سری الفاظ. صحیح بخاری شریف جلد نمبر ایک, وقت میرے پاس نہیں, جلد نمبر ایک صفحہ 15, جلد نمبر ایک صفحہ 372, جلد نمبر دو صفحہ 610, ان تمام پر یہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ یہی ملتے ہیں کہ انس بن مالک, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قال کتب النبی, سرکار نے لکھا. کتبہ کہتے ہیں لکھنے والے کو, کتبہ کتب النبی, اس میں فائل جو ہے نبی کی ذات بن رہی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال کتب النبی کتابا او اراد ان یکتب, سرکار نے قوم کے لیے خط لکھنے کے لیے ارادہ کیا یا خط لکھا.
ارادہ کیا لکھنے کے لیے، یا ارادہ اختیار کو کہتے ہیں. ارادہ کوئی لا یعنی وسوسوں کی چیز نہیں ہوتی ہے، ارادے کے کئی معنی، ارادہ، عزم، چاہنا، اختیار، یہ سب مترادف معنی ہیں. یہ سب لفظ فرق، لفظوں کا صرف فرق آ رہا ہے، معنی سب کا ایک ہی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کتب النبی کتابا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر ایک خط لکھنے خط لکھا، او اراد ان یکتب، یا خط لکھنے کو آپ نے ارادہ فرمایا اور لکھنا شروع کیا. تو جس قوم کے لیے آپ لکھنا چاہتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا فقیل لہ انہم لا یقرؤون کتابا، حضور آپ جس کو خط لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، وہ لوگ پڑھنا نہیں جانتے. الا مختوما، لیکن حضور ہاں وہ مہر جو ہوتی ہے نا، وہ مہر کو جانتے ہیں. اگر آپ مہر لگا دیں تو فرما فتخذ خاتما فضته، سرکار نے پھر اپنی چاندی کی انگوٹی سے اس خط کے اوپر مہر لگا دی، ایک کاغذ کے اوپر مہر لگا دی، اور اس صحابی کو دیا کہ جاؤ میری طرف سے، اور اس مہر پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. یعنی سرکار لکھ رہے ہیں، صحابہ نے کہا کہ حضور آپ جس کو لکھ کر بھیج رہے ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے. یہ نہ کہا کہ حضور آپ تو لکھنا نہیں جانتے. اس قسم کے الفاظ جو سریع کتاوا کتب النبی، یہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 15 پر بھی ہے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 22 پر بھی ہے، اور بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 372 بھی ہے، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 610 پر بھی ہے، کہ جس میں الفاظ موجود ہے کہ کتب النبی سرکار نے لکھا. تو جب یہ لفظ موجود ہے تو پھر مجاز کی طرف ہم کیوں جائیں؟ جب تک حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے تو مجاز کی طرف جانا شرن جائز ہی نہیں ہے. جب یہ سارے دلائل موجود ہیں اور الفاظ موجود ہے کہ کتب النبی سرکار نے لکھا، اور علامہ عینی کے فیصلے پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، یہ احادیث بھی آپ نے سن لی کہ سرکار لکھنا جانتے تھے. قاضی آز نے اس پر بڑا زور دیا اپنی کتاب مسلم کی شرح اکمال المعلم فی شرائع مسلم کے اندر، آپ نے بڑی وضاحت کی ہے. مشکات کی شرح علامہ طیبی علیہ رحمت نے اس کی وضاحت کی ہے، اور میرے امام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت جن کی بخاری کی معنی شرح ہے. فاضل بریلی سے پوچھا گیا کہ بخاری کی تو بڑی شروحات لکھی گئی ہے، دو شروح کا بڑا نام آتا ہے، ایک فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی کی جو شافعی مذہب کے تھے، اور ایک علامہ عینی کی بدر الدین عینی جو حنفی تھے، دونوں ایک ہی وقت کے بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے اعلیٰ حضرت محدث ہیں کہ ایک ایک مسئلے پر 300 حدیثیں پیش فرماتے ہیں اور امبار لگاتے ہیں حدیث کا. میرے امام یہ دعویٰ زبانی نہیں ہے، دنیا کے سارے فتاوے پڑھ لو پھر فتاوی رضویہ پڑھ لینا، پھر آپ اس میں دیکھو گے کہ کمال حدیث میں فاضل بریلوی کو ملکہ کیا ہے. اور چھوٹی سی بات، انگوٹھا چومنے کا مسئلہ مارکیٹ میں 30-35 روپے کا ملتا ہے، کبھی اس کو اٹھا کر پڑھو، میں کہتا ہوں اس کا عربی ترجمہ کر کے آج عرب میں ڈالا جا رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ امام احمد رضا نہیں بلکہ اپنے دور کا شمس الدین ذہبی ہے، کہ جس کی اتنی باریک نظر ہے اسماء الرجال کے اندر، اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے ائمہ سے متعلق اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ بخاری کی دو شروع تو ہے، ایک ہے فتح الباری، ایک ہے عینی، تو آپ نے تو مطالعہ کر رکھا ہے، حضور آپ بتائیے کہ مفید سب سے زیادہ دلائل سے مبرہن کون سی کتاب؟ آپ نے فرمایا فتح الباری پر عمدۃ القاری شرح بخاری کو فوقیت ہے، علامہ عینی کا رتبہ حافظ ابن حجر عسقلانی سے بڑا ہے، علامہ عینی کو رتبہ حافظ ابن حجر عسقلانی سے فہم حدیث میں بڑا ہے. اور آئیے علامہ عینی جو گویا کہ 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد بھی کہلائے، اور اتفاق اجماعی طور پر آج یہ 400 سال کا عرصہ جو آگے گزرا ہے، بخاری کو سمجھنے کے لیے ان کی کتابوں سے گویا کہ شرف تلمس کیا جاتا ہے. آپ سرکار کی کتابت پر کیا حکم بیان فرماتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور تقریر ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں قل تو میں یہ کہتا ہوں، سارے دلائل کو یہ ان کے منہ سے اچھا لگتا ہے کہ میں کہتا ہوں، کہ جن کا علم ایسا ہے، ایک ابو العلا نام لکھ کر میں لکھتا ہوں، کوئی علم کی لیاقت کیا ہے، تمہاری صلاحیت کیا ہے کہ تم کہو کہ میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، کوئی علمی حیثیت بھی تو ہونی چاہیے کہ میں کہتا ہوں. میں نے کہا ان کی علمی حیثیت ہے کہ ساری تاریخ اسلام ان کی نظروں میں، قرآن کی تمام احکامی آیات ان کی نظروں میں، شریعت سے متعلق تمام احادیث ان کی نظروں میں، حدود عربہ اور شریعت کے دلائل عربہ ان کی نظروں کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو لے کر کہتے ہیں کہ قل تو میں کہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھنے سے متعلق کیا عقیدہ ہے. فرمایا قل تو میں یہ کہتا ہوں کہ قد نقل، اس کو یاد رکھیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہر سیدھی سڑک سیدھی نہیں ہوتی بلکہ وہ سیدھی سڑک صحیح ہے جس پر ہمارے انعام یافتہ بندے چل گئے ہیں. امام قرطبی انعام یافتہ بندے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب انعامی یافتہ بندے ہیں، اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت انس بن مالک انعامی یافتہ بندے ہیں، امام بخاری انعامی یافتہ بندے ہیں، امام باقر انعامی یافتہ بندے ہیں، حضرت امام جعفر صادق انعامی یافتہ بندے ہیں.
صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ. اب آپ دیکھیں علامہ عینی انعام یافتہ بندے ہیں, فرماتے ہیں قلت قد نقل انہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب بیدہ, فرمایا یہ بات ثابت ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھا. قد نقل انہ علیہ السلام کتب بیدہ, کہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے لکھا یہ بات ثابت ہے. فرمایا کیسے لکھا؟ فرما انہ کتب بی نفسی ہی, فرما خود لکھا ہے, بنفسی ہی خود لکھا ہے. کیسے لکھ دیا؟ علی سبیل المعجزات, یہ معجزات میں سے, یہ معجزات. اے جی کہنے لگا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ نے کیا کہا. میں نے کہا نبی کا معجزہ اگر تم سمجھو گے تو معجزہ کیسے رہے گا؟ اس کا تو معنی عاجز بنانے کے ہے, عجز بنانے کے ہے. تو لہذا صحیح بخاری شریف کی حدیث ما انا بقارئ کی تشریح میں میں نے اپنا یہ گویا کہ اخلاقی فریضہ سمجھا کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور آپ تمام بھائیوں کی جانب سے ترجمانی کرنے کے لیے میرے آقا کے اتنا عظیم وصف کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اس لیے کہ جہاں ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا باپ سے بھاگے گا, وہاں یہی شفاعت کریں گے, وہاں یہی اپنے قرب میں لیں گے. جو ان کا نام لینے والا ہوگا قبر کی گھڑیاں بھی آسان ہو جائیں گی, حشر کی گھڑیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اور حدیث میں آتا ہے سرکار اپنے غلاموں کو دور سے دیکھ کر کہیں گے انا لہا انا لہا, صحیح بخاری کتاب التوحید, ارے کہاں بھاگ رہے ہو, میں تو تمہارے لیے ہوں, میں تو تمہارے لیے ہوں. وہ انا لہا کہہ کر اپنے دامن شفقت کے اندر گویا کہ اپنے غریبان امت کو گویا کہ جمع کریں گے کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تو یہ ترجمانی ہم نے اس لیے کی کہ ہم تمام کی جانب سے ترجمانی ہو جائے اور بارگاہ رسالت میں یہ نیاز کا نذرانہ سرکار قبول فرمائے. مولائے کریم 1200 سال سے تقریباً قرات بخاری کا سلسلہ چل رہا ہے. مولائے کریم ہماری تو کوئی لیاقت اور اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی علمی استطاعت و قابلیت نہیں ہے, ہمیں تو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا. یا اللہ وہ لوگ تو گزر گئے, سرکار غوث اعظم نے بھی بخاری پڑھائی ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی بخاری پڑھائی ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی بخاری پڑھائی ہے, بابا فرید شیخ الاسلام شیخ الحدیث ہیں انہوں نے بھی بخاری پڑھائی ہے, مولائے قریب بڑے بڑے ائمہ نے یہ کتاب پڑھائی ہے. ان کی قراءت بخاری اور ان کی سماعت بخاری کی برکت سے ہمارا پڑھنا سننا قبول فرما. مولائے قریب ان کے صدقے دوران گفتگو اگر کوئی زبان کہیں پر سبقت کر چکی ہو, مولائے قریب ان کی اخلاص کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے. حاضران محفل, مولائے قریب اپنے دلوں میں جائز مقاصد رکھتے ہیں, دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, جو جائز مرادیں اپنے دلوں میں پنہا رکھتے ہیں تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما. مولائے کریم جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے مزید ذرائع مہیا فرما. مولائے کریم جو قرض کے بار تلے دبے ہیں ہمارے بھائی ان کو قرض سے شبکدوشی نصیب فرما. مولائے کریم اس قرات بخاری کی برکت سے اور اس درس بخاری کی برکت سے مولائے کریم دونوں جہانوں کی عزت ہمیں نصیب فرما. اور درمیان میں یہ اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ کل درس بخاری کا سلسلہ موقوف رہے گا کیونکہ کل ہفتے کا دن ہے, اور لیکن کل حضرت مولا علی کا بھی دن ہے, تو کم سے کم آپ حضرات فاتحہ ضرور فرما لیجئے گا اور اپنے گھروں کے اندر تاکہ آپ کے بچوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انسیت اور محبت اور ایک تسلسل قائم رہے. تو تراویح کے بعد گویا کہ یہاں پر ہمارے اسلامی بھائی درس وغیرہ دیں گے, اس میں بھی شرکت فرمائے, اور جب گھر لوٹ کر جائیں تو اپنے بچوں کو بٹھا کر میرے آقا مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق المغارب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب کو بھی آپ گویا کہ بیان کریں تاکہ ہماری مستورات اور ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ حب اہل بیت سے سرشار ہو سکیں. اور ساتھ میں یہ بھی سماعت فرمائیں کیونکہ یہ رمضان کی آخری ساتیں چل رہی ہیں, پھر نہ جانے ہمارے پاس موقع میسر ہو یا نہ ہو, ہماری زندگی ہم سے وفا کرے نہ کرے. جہاں تک قراءت بخاری کا اہتمام ہے, کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز تراویح, کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز تراویح دار العلوم امجدیہ میں, جو دار امجدیہ کی مسجد ہے جامع مسجد امجدی کے اندر, تراویح کے بعد ختم قصیدہ بردہ شریف ہوگا, اور اس کے بعد ختم بردہ شریف کی عظمت سرکار کی بات